الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا نساء النبي لستن كأحد من النساء قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محترم سامعین اکرام, جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ 17 رمضان المبارک کو ہم مسلمانوں کی پیاری ماں ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے, اور 17 رمضان المبارک کو ہی مسلمانوں کا ایک عظیم معرکہ جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی وہ پیش آیا, جسے ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں. بلا تمہید ان دونوں موضوعات پر چند منٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. بلا تمہید اپنے پہلے موضوع کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی جی لستن کا احد من النساء, کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں, یعنی تم اور دوسری عورتوں کی طرح نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں. آپ کی والدہ کا نام ام رومان, آپ کے والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں ہوا, لیکن آپ کاشانہ نبوت میں ماہ شوال مدینہ مرورہ میں ماہ شوال 2 ہجری میں آئیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی بیوی تھی, آپ کو بہت زیادہ محبوب تھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں, آپ کی فضیلت کے بارے میں, آپ کی شان و شوکت کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں کوئی تکلیف نہ دو, کہ خدا کی قسم عائشہ کے سوا مجھ پر عائشہ کے سوا تم میں سے کسی بیوی کے لحاف میں وحی نازل نہ ہوئی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا انسان کون ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ. پھر میں نے پوچھا کہ اور مردوں میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد, یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ رب کعبہ کی قسم تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے. محترم حضرات, آپ نے سماعت فرمایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت کے بارے میں, جس خاتون کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں, ان کی عظمت کا کیا حال ہوگا, اور خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جن عورتوں کو یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالی جن عورتوں کو دوسری عورتوں سے ممتاز کر رہا ہے انہی عورتوں میں, انہی خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں, تو ان کی شان و شوکت کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سب سے کم عمر تھی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھی ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے کم عمر تھی. اس کم عمری کے باوجود بھی آپ کا علم, آپ کی حدیث اور قرآن کے علوم پر مہارت, آپ کا زہد و تقویٰ اور بہت سے خصائص تھے, یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو عطا کردہ تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کرام کی درسگاہ سمجھی جاتی تھی, کہ بڑے بڑے مشہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مسائل پوچھا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کو اگر کسی بات میں بھی اشکال ہوتا, یعنی کوئی بھی مشکل درپیش آتی, کوئی بھی مسئلہ اگر ہم سے حل نہ ہوتا, تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سوال کرتے تو آپ کے پاس سے ہی اس کا علم پاتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا مقام یہ تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مشہور محدث تابعی حضرت امام شہاب الدین زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمات روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی تمام عورتوں بشمول ازواج نبی کے علوم کو اگر جمع کر لیا جائے اور عائشہ کے علم کو جمع کر لیا جائے تب بھی عائشہ کا علم ان تمام سے زیادہ ہوگا. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اس قدر بلند کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عورتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج, ان کا علم ایک طرف اور واحد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ایک طرف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ان سب سے زیادہ ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علم میں تو افضل تھی, اس کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عربی اشعار کی بھی جاننے والی تھی. کہ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقہ و حدیث کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب سے عرب کا جاننے والا نہیں پایا. وہ دوران گفتگو کچھ نہ کچھ اشعار کہہ دیا کرتی جو برمحل ہوا کرتے تھے, یعنی جو موقع کی مناسبت سے ہوا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ملکہ بھی حاصل تھا کہ آپ عربی اشعار بھی موقع کی مناسبت سے کہہ دیا کرتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا بھی بہت اعلیٰ مقام تھا کہ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا ناغا روزانہ بلا ناغا نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی. یہاں پر ایک سبق بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ بلا ناغا نماز تہجد ادا کرتی تھی. نماز تہجد جو کہ فرض نہیں ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ادا فرمایا کرتی. اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سی فضیلتیں, ان کے بہت سے خصائص, ان کی بہت سے خصوصیات جو کہ قرآن و حدیث میں بھی ملتی ہیں لیکن مختصر سے وقت کی بنا پر وہ بیان نہیں ہو سکتی. ایک اور خاصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک پر ہوا. یہ اعزاز بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری آپ کے سینہ مبارک پر ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 17 رمضان منگل کی رات 57 یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ کا وصال ہوا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت کے مطابق آپ کو رات کے وقت لوگوں نے جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کے پہلو میں دفن کر دیا. یہ شعر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کہ شمع تابان عرش آستان نبی, شمع تابان عرش آستان نبی, غم گسار نبی تبع دان نبی, راحت قلب و روح روان نبی, بنت صدیق آرام جان نبی, اس حریم براءت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر نازل ہونے والی رحمتوں کے میں سے بھی چند حصہ عطا فرمائے. اب چلتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف, غزوہ بدر کی طرف. غزوہ بدر یہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. جنگ بدر کو جنگ بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو اسے سماعت فرما لیجئے کہ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے, جہاں زمانہ جاہلیت میں میلہ لگتا تھا، یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اس کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا، اور اسی مقام پر جنگ بدر واقع ہوئی جس میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی اور اسلام کا پرچم سر بلند ہوا اور کفار کو بدترین شکست ہوئی۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو یوم الفرقان، اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو یوم الفرقان کہا، اور قرآن مجید کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، اور مختلف دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس کا ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی فتح کو کا احسان جتلاتے ہوئے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا سبب کیا چیز بنی، کس وجہ سے یہ جنگ پیش آئی اور کس وجہ سے یہ جنگ لڑنا پڑی، تو اس کو خلاصتاً ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت کے عمر بن الحضرمی کے مسلمانوں کے ہاتھ اس کا قتل ہوا تھا، تو اس کے قتل کے بعد کفار قریش میں بہت غصہ تھا اور ہر ایک کی زبان پر یہی نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے۔ مگر اس وقت اچانک ایک بالکل ناگہا صورت یہ پیش آ گئی کہ کفار قریش کا وہ قافلہ کہ جس کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مقام ہے ذی العشیرہ، وہاں تک گئے لیکن وہ قافلہ ہاتھ نہ آیا، تو اچانک یہ خبر ملی مدینہ میں کہ وہ قافلہ شام سے لوٹ کر روانہ ہو رہا ہے، مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس میں ابو سفیان اور عمر بن عاص اور ایسے بڑے بڑے لوگ تقریباً ملا کے 30 یا 40 آدمی تھے، اور ان کا مال تجارت بہت زیادہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار کا قافلہ مدینہ کے گرد لوٹ مار کرنے کی نیت سے گشت کرتا رہتا ہے، اور ایک شخص قرض بن جابر فہری، یہ مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر ڈاکہ زنی کر گیا ہے، اور کفار کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان پر حملہ کر دیں تاکہ ان کی شامی تجارت بند ہو جائے اور یہ مجبوراً ہم سے صلاح کر لیں۔ تو یہ باتیں سن کر انصار اور مہاجرین اس بات کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر چنانچہ 12 رمضان 2 ہجری کو بڑی اجلت کے ساتھ تمام انصار و مہاجرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، جو جس حال میں تھا اسی حال میں چل دیا، نہ تو ان کے پاس اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن، اور نہ کوئی بڑی اتنی کوئی تیاری تھی، کیونکہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس میں کوئی جنگ ہو جائے گی۔ پھر جب مکہ میں خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر اس قافلے کو لوٹنے کے لیے نکل پڑے ہیں، تو وہ بھی ایک دم کفار تیار ہو گئے، اور ان کا ایک ایک شخص جو ہے وہ حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ملی کہ وہ بھی ہم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اس واقعے سے آگاہ فرما دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کفار کے قافلے سے ملاقات ہو جائے اور کوئی جنگ کی بھی نوبت آ جائے۔ تو یہ سن کر انصار و مہاجرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جوش و خروش کا مظاہرہ فرمایا، اور انصار میں سے بھی ایک سردار تھے جن کا نام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ جان نثار ہیں کہ اگر آپ حکم فرما دیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ اسی طرح ایک اور انصار کے معزز سردار جن کا نام حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں کا آپ جوش و جذبہ دیکھیے کہ حالانکہ ان کے پاس، انہیں پتہ ہے کہ صرف تعداد بھی بہت کم ہے، نہ کوئی فوجی ہمارے پاس ہتھیار ہے، نہ کھانے پینے کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے، نہ سامان ہے، لیکن اسلام کی سر بلندی کا جذبہ اس قدر تھا اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کے سینوں میں موجود تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ جنگ کی نوبت آ جائے تو لبیک کہتے ہوئے وہ اپنے مظاہروں کا، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے۔ تو حضرت مقداد بن اسود نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے آ کر لڑیں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور پھر مدینہ سے ایک میل چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کا جائزہ لیا، ان میں سے جو کم عمر جو لوگ تھے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ہونے کا حکم دیا, تو ان میں ایک ننھے سپاہی حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص جو کہ موجود تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی واپس جانے کا حکم فرمایا, لیکن وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ مچل اٹھے, وہ رو پڑے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر انہیں بھی آنے کی اجازت عطا فرما دی. پھر ان انتظامات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے, جدھر سے کفار مکہ کو آنا تھا. اب کل فوج کی تعداد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ان کی تعداد 313 تھی, جس میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے. سفر ہوتا رہا, پھر آپ صفرا کے مقام پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جاسوس آگے بھیجے کہ وہ دیکھ کر آئیں کہ ان کا قافلہ, پتہ چلا ہے کہ کہاں تک پہنچا ہے اور وہ کدھر ہے. ابو سفیان جو کہ اس لشکر میں موجود تھا کفار کے لشکر میں, تو اس نے چالاکی یہ کی کہ اس نے بھی اپنے جاسوس کو مکہ میں بھیجا اور مکے والوں کو یہ خبر دینے کے لیے اپنے قاصد کو بھیجا کہ وہ مکے والوں کو بتا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آ رہا ہے اور وہ اپنی حفاظت خود کر لیں. یہ جب وہ قاصد پہنچا اس نے خبر دی تو کفار میں ایک غصے جیسی کیفیت طاری ہو گئی, ان کا امن و سکون غارت ہو گیا, اور تمام لوگ سوائے ابو لہب کے, کیونکہ وہ بیمار تھا, اس کے علاوہ تمام لوگ باہر آ گئے, اور تقریباً وہ دستہ 1000 لوگوں کا تھا, اور اس میں اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ, ان کے پاس اچھا خاصا فوجی سامان جنگی سامان موجود تھا. پھر اس کے بعد ابو سفیان نے ایک اور قاصد بھیجا. جب ابو سفیان کو یہ اطمینان ہو گیا, وہ سمندر کی جانب سے جب اس نے وہ قاصد بھیجا تھا تو وہ سمندر کی جانب سے روانہ ہو کر مکے کی طرف نکل گیا. جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کے قافلوں سے بچ گیا ہے, تو اس نے ایک اور تیز رفتار قاصد مکے کی طرف بھیجا اور اس نے یہ کہا کہ تم اپنے سامان اور اپنے آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے, اب تم اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ کہ میں اور میرا قافلہ مسلمانوں کے یلغار اور لوٹ مار سے بچ کر مکے پہنچ رہے ہیں. جب وہ قاصد پہنچا تو کفار کا قافلہ جحفہ کے مقام تک پہنچ چکا تھا. تو یہ قافلہ, جب یہ بات انہیں پتہ چلی کفار کو, تو ابو جہل بھی اس قافلے میں موجود تھا, تو دو قبیلے کے لوگ بنو زہرہ اور بنو عدی کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم واپس ہو جاتے ہیں, لیکن ابو جہل بگڑ گیا اس بات پر کہ نہیں, اب خدا کی قسم ہم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے, وہاں اونٹ ذبح کریں گے, خوب کھائیں گے, کھلائیں گے, شراب پئیں گے, ناچ رنگ کی محفلیں رچائیں گے. تو خیر وہ بدر میں پہنچے, کفار چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے پہلے بدر میں پہنچ چکے تھے, انہوں نے اچھی جگہ پر اپنا قبضہ کیا, اب پڑاؤ ڈالا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پڑاؤ فرمایا جہاں پر نہ کنواں تھا نہ پانی کا چشمہ تھا. تو کسی ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنگی روح سے یہ بہتر ہے, یعنی جنگ کے اعتبار سے یہ بہتر ہے کہ ہم ایسی جگہ قبضہ کر لیں جہاں پانی کا چشمہ ہے اور کفار کے کنوؤں میں پانی وہیں سے آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ چل دیے. پھر 17 رمضان 2 ہجری شب جمعہ تھی, تمام فوج سو چکی, پھر واحد ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جاگ رہے تھے اور اپنے رب کے حضور دعا میں اور گریہ و زاری میں مصروف تھے. پھر جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اٹھایا, نماز کے لیے بیدار فرمایا اور آیات جہاد سنا کر تمام جو مسلمان تھے ان کے اندر ایک ولولہ طاری ہو گیا اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی کون کب اور کہاں مرے گا. اس کے بعد پھر صف آرائی کی گئی مجاہدین کی. اب وہ وقت آتا ہے کہ جب جمعہ کا دن ہے, 17 رمضان المبارک ہے, اب وہ وقت آتا ہے کہ میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں, مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور کفار کی تعداد 1000 ہے. جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرما دی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشست کے لیے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوئے. اب کفار کا نشانہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمت کی اور ننگی تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ کفار حملہ کرے تو پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف فرما ہوئے بیٹھے تو مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرماتے رہے کہ خدا وندہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا آج اسے پورا فرما دے, اور مسلسل آپ روتے رہے اور دعا کرتے رہے. پھر جب بہت زیادہ آپ رونے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر، یا آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہو گیا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر لڑائی شروع ہوتی ہے، اور لڑائی بھی کفار کی طرف سے شروع ہوتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، لڑائی شروع ہوتی ہے، اور کفار کے بڑے بڑے نام ابو جہل اور عتبہ اور بڑے بڑے نام جو ہیں وہ مارے گئے۔ پھر جب کفار یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو بڑے بڑے جو سردار تھے وہ ان کا قتل ہو چکا ہے، تو پھر انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور پھر وہ بھی وہاں سے فرار ہونے لگے۔ تو اس فرار کے معاملے میں 70 کفار قریش مارے گئے اور 70 کفار قریش گرفتار ہو گئے، اور اس جنگ میں مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 14 تھی، 313 میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر کرم فرمایا، اور اس جنگ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا جو کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، اس کے بعد ان فرشتوں کی تعداد 3000 ہو گئی، اور اس کے بعد 5000 ہو گئی، اور جب خوب گمسان کا رنگ پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کی حرب و ضرب کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کے مار کا نشان پایا جاتا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا، اور یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا اس کو پورا فرمانے کے لیے آسمان سے فوج بھیجی۔ تو اس طرح مسلمان شہید ہوتے ہیں، جن میں 14 ٹوٹل مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 شہداء وہیں شہید ہو چکے تھے تو انہیں میدان بدر میں ہی مدفون فرما دیا گیا۔ اس کے بعد ایک صحابی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ بدر میں شہید نہیں ہوئے تھے، زخمی تھے، لیکن جب بدر سے واپسی پر آ رہے ہیں تو منزل صفرا پر ان کی وفات ہوئی، اس لیے ان کی قبر وہیں بنا دی گئی۔ پھر فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بدر میں قیام فرمایا، پھر تمام اموال غنیمت اور کفار جو قید کیے تھے ان کو لے کر روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، اور مقام صفرا جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، اور ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کے سبب جنگ میں شرکت نہ کر سکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مال غنیمت کا برابر حصہ جو شریک ہوئے تھے انہیں عطا فرمایا، اتنا ہی حصہ انہیں بھی عطا فرمایا، کیونکہ انہیں آنا تھا لیکن اپنی زوجہ کی تیمارداری کی وجہ سے یہ شرکت نہ کر سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی اصحاب بدر کی فہرست میں شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت اپنی رحمت سے فتح نصیب فرمائی۔ تو آخر میں یہ شعر کہتا ہوا اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جان اساران بدر و احد پر درود، حق و گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان تمام اپنے محبوبین اور اپنے مقبولین بندوں کے مزارات پر جو اس کی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اس میں سے چند قطرے ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔